أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد أنا كلنا كل محمد ناظرین محترم آپ سب کو نونو بلاٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا کے نام سے معروف شیعیان کے آٹھویں امام ہیں امام رضا علیہ السلام منصب امامت پر 8 سال فائز ہوتے ہیں اور انہی 8 سال کے عرصے میں عباسی خلفاء 3 جو خلفاء ہیں یعنی ہارون الرشید امین اور مأمون امام علیہ السلام کی امامت انہی کے حکومت میں محیط رہتی ہے سوال یہ ہے کہ جب مأمون رشید امام علیہ السلام کو ولی عہد بناتے ہیں اور خلافت کی کرسی سونپنا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام ظالم حکومت کے خلاف قیام کرتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام نے کیوں قیام نہیں کیا آخر کیا وجوہات ہیں اور ادھر سے جب یہ مأمون ولی عہد امام کو بنا رہے ہیں تو اس کے کیا مفادات ہیں انہی تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے کم المقدس کے معروف عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید روح اللہ رضوی کو دعوت دی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح کے لیے نکالا ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے اور جیسا کہ مقدمے میں بھی بیان کیا کہ جس طرح ظالم حکمران اور حکومتوں کے خلاف امام حسین علیہ السلام قیام فرماتے ہیں لیکن بعد میں یہ تصور رہا ہے اور یہ تاریخ میں رقم بھی ہے کہ بعد میں یعنی امام حسین علیہ السلام کے بعد میں معصومین علیہ السلام نے گویا کہ مبارزے اور مخالفت سے ہاتھ ہٹا لیا تو اس کی کیا وجوہات ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ایک بنیادی سوال ہے جس سے اس ہم نشست کا آپ نے آغاز کیا دیکھیں خود جو آپ نے سب سے پہلے رسول اکرم کی حدیث بیان کی اور اس کے علاوہ باقی بہت ساری اور احادیث اور واقعات اور سیرت سے ہمیں جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ کلہم نور واحد یہ تمام کے تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ایک نور ہے ان میں کسی قسم کا فرق نہیں فرق جو آ رہا ہے وہ زمانے کا آ رہا ہے فرق جو آ رہا ہے وہ دشمن کا آ رہا ہے وہ حالات کا آ رہا ہے دشمن کیا پلاننگ کر رہا ہے کیا اسٹریٹجیز ہیں اس کی کیا اقدامات کر رہا ہے اسی کے مد مقابل آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کی روش اپنا رہے ہیں تاکہ یہ جو شجرۃ طیبہ اسلام کی شکل میں موجود ہے انسانیت کی ہدایت اور اس کو نجات دینے کے لیے اس کو کس طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام نے محفوظ رکھنا ہے تاکہ قیامت تک لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت ہو سکے تمام آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام اسی عنوان سے تمام اقدامات انجام دے رہے ہیں رہبر معظم نے ایک ان کی کتاب بھی شائع ہوئی اور انہوں نے ایک نظریہ اوائل انقلاب بلکہ انقلاب اسلامی سے قبل پیش کیا تھا کہ ہمیں آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک انسان کی صورت میں دیکھنا چاہیے یعنی ایک 250 سالہ انسان کہ جس نے مختلف مراحل میں مختلف زمانوں میں مختلف حالات میں ایک سفر طے کیا اور ان حالات کے اندر ان مختلف زمانوں کے اندر اس کی مختلف اسٹریٹجیز رہی ہیں مختلف اقدامات رہے ہیں مختلف روشیں رہی ہیں لہذا اسی طرح شہید متحری علیہ الرحمٰ نے بھی جب وہ سیرت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بیان کیا کہ کچھ ایسے اصول ہیں جو ثابت ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو متغیر ہیں اسلام کے اسٹرکچر کے اندر ڈھانچے کے اندر تو جو چیزیں ثابت ہیں ہمیں پہلے ان کی طرف دیکھنا پڑے گا جب ہمارے لیے ثابت ہو جائے کہ یہ ثابت چیزیں جو متغیر نہیں ہیں جو تبدیل نہیں ہو رہی یہ ہم سمجھ لیں اور اس کے بعد جب ہم ان آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں دیکھیں تو ہمیں واضح طور پہ دکھے گا یہ بنیادی عنصر کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام خواہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل ہوں یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد والے آئمہ یہ تمام کے تمام ایک مستقل اور تسلسل کے ساتھ سیاسی جد و جہد کو اپنا رہے تھے اور انجام دے رہے تھے سیاسی جد و جہد سے کیا مراد ہے کہ ایک ایسا کام انجام دینا ہے کہ جو باطل قوتیں جو ظالم حکومتیں ہیں ان کو ختم کیا جائے ان کو نقصان پہنچایا جائے ان کو خطرہ ہو آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اور اسلام کی حاکمیت اللہ کی حاکمیت کا جو بلبالا نافذ ہو سکے خداوند متعال کی حاکمیت اسلامی معاشرے کے اندر یہ ایک ایسی تحریک ہے یہ ایک ایسی جد و جہد ہے کہ جو ہمیں آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام تمام آئمہ کی زندگی کے اندر تسلسل کے ساتھ نظر آتی ہے لہذا یہ فرق ہے ٹھیک ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں خاص حالات تھے، امام کے پاس خاص حالات تھے، لیکن یہ جدوجہد نہیں رکی، اس کی شکل بدل گئی، اس کی صورت بدل گئی، لیکن یہ جدوجہد الہی حاکمیت کے قیام کی، حکومت اسلامی کے قیام کی جدوجہد یہ مسلسل جاری تھی، اور یہی روش ہمیں امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے دور میں بھی جاری نظر آتی ہے. بلکہ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مامون کے دور میں بالخصوص ایک ایسا رویہ اپنایا جاتا ہے، ایک ایسی روش اپنائی جاتی ہے جو اس سے پہلے بنو عباس اور بنو امیہ کے بادشاہوں نے اپنائی نہیں ہوتی. تو یہاں پر تو واضح تھا کہ امام علیہ السلام کی اسٹریٹجی کو تبدیل ہونا تھا. کیوں؟ کیونکہ دشمن کی پلاننگ بھی تبدیل ہو گئی ہیں، وہ اب پرانے حربے نہیں اپنا رہا، وہ نئے حربے اپنا رہا ہے. تو اب جب نئے حربے اپنا رہا ہے تو اس کو کاؤنٹر، اس کو روکنا، اس کے مقابل کھڑے ہونے کا طریقہ بھی جدید ہوگا، وہ سابقہ روش نہیں ہوگی.
اچھا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ مامون الرشید کی روش میں فرق ہے دوسرے بادشاہوں کی نسبت، تو وہ کون سا فرق ہے؟
دیکھیں، یہاں تھوڑا سا ہم پہلے ہارون کے دور کو سمجھیں کہ ہارون کے دور میں ظلم و ستم اور وحشت مسلمانوں کے اوپر، خصوصاً شیعوں کے اوپر اتنی زیادہ تھی کہ بعض روایات میں آیا، آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے نقل کیا ہے کہ ہارون کی تلوار سے مسلسل خون ٹپکتا رہتا تھا. ہم دیکھتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کہ کتنا عرصہ امام علیہ الصلوۃ والسلام زندان میں رہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں بالآخر ہارون نے ان کو شہید کر دیا. ہارون سے پہلے آ جائیں عباسی خلفہ ہوں، بنی امیہ کے خلفہ ہوں، یہ تمام کے تمام ظلم و ستم کے ذریعے، ٹھیک ہے، آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندان میں ڈالنے کے ذریعے، ان کو نظر بند کرنے کے ذریعے، ان کو پریشر میں رکھتے تھے، ان کے ارد گرد اپنے افراد کو بٹھاتے تھے تاکہ کوئی آئمہ سے مل نہ سکے، سختی ہوتی تھی، اور آخر میں امام کو شہید کر دیا جاتا تھا. مامون بہت، یعنی بنو عباسی جو خلفاء ہیں ان میں بہت ہی زیرک ترین خلیفہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ سمجھدار اور ہوشیار یا چالاک جسے کہتے ہیں. مامون یہ دیکھتا ہے کہ اس کے آبا و اجداد نے جو روش اپنائی، اتنے ظلم و ستم سہے، اتنے مظالم سہے، زندانوں میں ڈالا، آخر میں قتل کیا، بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آیا یہ تحریک کو روک سکا ہارون؟ وہ کہتا ہے نہیں روک سکا. یعنی اتنا ظلم ہوا، آخر میں شہید کیا گیا، لیکن تشیع اسی طرح آگے پروان چڑھ رہی ہے.
امام اس طرح مدافع رہے تشیع،
جی، تمام آئمہ علیہ السلام، اور دشمن ظلم کرتا رہا. وہ یہ کہتا ہے کہ بنو امیہ نے ساری یہی ہٹ کندھے اپنائے، بنو عباس نے بھی یہی رویہ اختیار کیا، ظلم کیا، یہ دبانے سے، یہ قتل کرنے سے، یہ زندان میں ڈالنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا اگر تشیع کو روکنا ہے، اگر اسلام ناب کو روکنا ہے، حقیقی محمد و آل محمد کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان کو روکنا ہے، تو کوئی اور پلاننگ کرنی پڑے گی. لہٰذا جب وہ خلیفہ بنتا ہے، اور اس سے پہلے اس کا بھائی، ایک درمیانی جنگ ہوتی ہے، داخلی جنگ ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے، اور وہ اپنے بھائی کا، امین کا جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے، اور پوری ایک سلطنت کا حاکم بن جاتا ہے، تو پھر وہ متوجہ ہوتا ہے اس جانب کہ اب اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون ہے. اگر امام، دیکھیں یہاں پہ خود یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اقدام کر ہی نہیں رہتے تو وہ مامون کے لیے خطرہ نہیں تھے. اس کا مطلب ہے امام کچھ ایسے کام انجام دے رہے تھے کہ جو جس کے نسبت مامون خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ مجھے، جسے کہتے ہیں، میری حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. لیکن وہ رویہ تبدیل کرتا ہے، کہتے ہیں میرے آبا و اجداد نے جو رویہ اختیار کیا وہ غلط تھا، یعنی کم از کم وہ ناکام رویہ تھا، وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. لہٰذا وہ ایک ایسا پلان کرتا ہے اور ایسی تدابیر، ایسے اقدامات اپناتا ہے کہ جس کی وجہ سے، جسے ہم عام زبان کے اندر کہتے ہیں کہ مثلاً سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو وہ اس طرح کا ایک اقدام اپنانا چاہتا ہے. لہٰذا وہ بہت سارے اقدامات کرتا ہے جس کے نتیجے میں جیسے یہاں رویہ تبدیل ہوتا ہے دشمن کا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی رویہ تبدیل ہو جاتا ہے.
اچھا، جیسا آپ نے فرمایا کہ مامون کا جو ہے روش جو ہے مامون کی تبدیل ہو جاتی ہے ثوابے کے اعتبار سے، تو وہ کون سے جو اقدامات ہیں مامون کے، اور وہ کون سے مقاصد ہیں ان کے پیچھے، اور کیا ان مقاصد کو کامیاب بھی ہو جاتا ہے ان کو حاصل کرنے میں یا نہیں ہوتا؟
دیکھیں، سب سے اس میں بنیادی ترین جو چیز تھی، جو آپ نے اشارہ کی ابتدا میں مقدمے کے طور پہ، کہ امام نے ولایت ہدی کو قبول کیا، یہ مامون کا پلان تھا بیسکلی. یعنی مامون نے امام علیہ السلام پر زبردستی ولایت ہدی کو مجبور کیا تھا کہ امام اس کو قبول کریں. اس سے مختلف وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک ایسا اقدام تھا کہ جس کے پیچھے بہت سارے اہداف تھے کہ اگر وہ ان اہداف تک پہنچ جاتا، یعنی امام علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر الہی سیاست نہ ہوتی، وہ خداوند متعال سے ان کا حقیقی جو رابطہ، ایک معصوم کا جو وصل ہوتا ہے وہ اللہ سے، اگر وہ نہ ہوتا، ایک عام شخصیت معمون کے مد مقابل کھڑی ہوتی، تو یہ اقدامات کوئی روک نہیں سکتا تھا. یعنی اتنی پلاننگ کے ساتھ اس نے یہ اقدامات کیے. سب سے پہلے ولایت عہدی کے ذریعے وہ کیا چاہتا تھا کہ مختلف، دیکھیے تاریخ میں، جیسا میں نے بیان کیا کہ تاریخ میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام کے بعد تشیع مختلف مقامات کے اوپر قیام کر رہی تھی حکومت کے خلاف، یعنی بنو امیہ کے دور میں بھی اور بنو عباس کے دور میں بھی. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو ولایت عہدی دینے کے ذریعے مامون ان قیاموں کو روکنا چاہتا تھا کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ جب ان کا امام حکومت کا حصہ ہے تو وہ حکومت کے خلاف قیام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک یہ چاہتا تھا کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام حکومت کا حصہ بنے اور لوگ امام علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں اور کہیں کہ بھائی یہ تو حکومت کا حصہ ہیں، تو اب ہمارے قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو ہمارا بندہ، ہمارا رہبر اور ہمارا رہنما جو ہے وہ حکومت کا حصہ بن چکا ہے. اور اسی طرح پھر جو امام علیہ الصلاۃ والسلام سے لوگوں کا رابطہ ہونا تھا، ان افراد سے انڈائریکٹلی جو ایک رابطہ تھا، جس کا محور و مرکز امام علیہ الصلاۃ والسلام تھے، پوری دنیا کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر جتنے قیام ہو رہے تھے علویوں کے، تشیعوں کے، تو محور و مرکز امام کی ذات تھی. جب وہ اپنے کنٹرول میں، اپنے زیر نگرانی امام کو رکھے گا، تو اسے پتہ ہے کہ امام کس سے رابطہ رکھ رہے ہیں، کس سے رابطہ نہیں رکھ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں، یہ بھی ایک اس کا ہدف تھا کہ وہ روابط اس کے کنٹرول میں آ جائیں، اس کی نظر میں آ جائیں، اور پھر ان کو روکا جا سکے. ایک اور چیز یہ کہ خود تشیع کی مظلومیت اور اس کا جو تقدس تھا، اس کو زیر سوال لے کے آنا تھا کہ دیکھو، کل تک ان کے پاس حکومت نہیں تھی، کل تک ان کے پاس دولت نہیں تھی، ان کے پاس اختیار نہیں تھے، آج جب یہ حکومت میں آ گئے تو یہ بھی ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں بچا. آج حکومت وہی تمام کام اقدام کر رہی ہے اور یہاں امام معصوم بھی اس حکومت کا حصہ ہیں. بس اب جو آپ تصور کر رہے تھے کہ بڑی مقدس ہے تشیع اور بڑی زہد ہے ان کے آئمہ کے اندر، وہ تمام اس کو خدشہ وارد کرنا چاہتا تھا. تمام
یہ ساری چیزیں زیر سوال آتی.
اسی طرح جو ایک بنیادی ترین، جو تشیع کا بنیادی ترین عقیدہ، کہ خلافت یا حکومت جو ہے وہ خداوند عالم کے اذن سے کسی کے پاس آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ حکومت کر سکے. اس بنیادی ترین عقیدے کو تشیع کے یہاں پر زیر سوال لایا جا رہا تھا کہ دیکھو، مامون جو ہے وہ کس تسلسل کا خلیفہ ہے کہ جسے تشیع غاصب سمجھتی تھی، جسے تشیع ظالم سمجھتی تھی، اور اب تشیع کے امام نے اس سسٹم کو، اس غاصب سسٹم کو، جو آج تک جسے وہ غاصب کہتے آ رہے تھے، اس کے اندر اپنے آپ کو شریک کر لیا. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک جو نعرہ وہ لگاتے آ رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ صرف خدا یا اس کے معزون اور اس کے اذن سے منسوب جو شخصیت ہے، صرف اس کا حق ہے، یہ نعرہ غلط تھا، یہ عقیدہ غلط تھا. یعنی یہ بنیادی ترین ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو مامون خراب کر رہا تھا اپنے اس اقدام کے ذریعے، کہ لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا تھا کہ آج تک ہم جو قیام کرتے آ رہے تھے، مختلف مواقع پہ جو تشیع نے قیام کیے، خوب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ قیام یعنی باطل تھے، یعنی وہ نعرہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ آج امام علیہ الصلاۃ والسلام اسی باطل سسٹم کا حصہ بن گئے، نعوذ باللہ. بس جیسے یہ شبہ لوگوں کے ذہن میں آئے گا، تو وہ جو تاریخی اور بنیادی ترین عقیدہ تشیع کا، وہ زیر سوال آ جاتا ہے. اچھا، پھر خود مامون کے فائدے کیا ہیں اس کے اندر؟ مامون جب کسی ایسی شخصیت کو، دیکھیں ایک مطلق العنان بادشاہ ہے، جو کسی ایک متقی پرہیزگار شخصیت کو ایک بڑا عہدہ اپنی حکومت کا دیتا ہے، تو خود بخود لوگوں کے ذہنوں میں مامون کا تقدس بڑھتا ہے کہ دیکھو کتنا اچھا ہے، کتنا متقی پرہیزگار ہے، کہ اب اتنی بڑی سلطنت یہ ایک متقی پرہیزگار کو دے رہا ہے.
گویا منصب پرست نہیں ہے،
منصب پرست نہیں ہے، یہ ہوا و ہوس کی پوجا نہیں کرتا، بلکہ یہ تو چاہتا ہے کہ یہ اہل کے پاس جائے آٹومیٹکلی. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو مظالم ہیں، اس کی حکومت کے دوران جو مظالم انجام پا رہے ہیں، اس کی توجہ کے لیے کہ دیکھو یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ مثال کے طور پہ یا تو خود مامون کا ہاتھ نہیں ہے، یا بالفرض اگر ہاتھ بھی ہے تو یہ مجبوری ہے، 10 چیزیں، کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام جیسی شخصیت اس سسٹم کے اندر موجود ہے، تو یا ان ظلم پر خاموشی اختیار کی جائے، یا امام کو بھی، نعوذ باللہ، ان کی بھی مذمت کی جائے. یعنی ایک ایسا پلان تھا کہ جس کی وجہ سے مامون کا سراسر فائدہ اور اسلام کا سراسر نقصان، اگر یہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جاتا، تو یہ بہت سارے چند نکات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، جس میں سے بعض شہید مطہری علیہ الرحمہ نے، بعض رہبر معظم حفظہ اللہ نے بیان کی اپنی کتابوں کے اندر، کہ یہ اہداف اور مقاصد تھے معموم کے، کہ جس کے ذریعے وہ ولایت عہدی کا جو اس نے ایک ڈھونگ رچایا، اس کے ذریعے ان اہداف کو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اگر یہ کام انجام پا جاتا، یعنی وہ اہداف و مقاصد حاصل ہو جاتے اور لوگوں کی نظر میں یہ جو ہم نے ابھی تک نکات بیان کیے ہیں یہ ویسے ہی ذہنوں میں آ جاتے جیسا معموم چاہتا تھا، تو اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔
اچھا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ مامون نے مختلف اقدامات کیے، تو سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کے مختلف جو اقدامات تھے کس طرح ان کو کاؤنٹر کیا، اور خود الہی سیاست سے امام علیہ السلام نے کس طرح استفادہ کیا؟
جب ہم ابتدا سے امام علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سفر امام نے مدینہ سے شروع کیا، ہم اسی جانب اگر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس آغاز سفر میں ہی اپنی مظلومیت کے لوگوں پر عیاں کر دیا کہ امام اس سفر سے راضی نہیں ہے۔ امام ایک غم کی کیفیت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر پر طاری ہوئی، لوگوں کو امام نے یہ باور کرایا کہ یہ ان کا آخری سفر ہے جس سے امام راضی نہیں ہے، یہ در حقیقت مظلومیت تھی امام کی، اور یہ چیز پورے مدینے میں پھیلی، یعنی مدینے کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ امام اپنی مرضی سے نہیں جا رہا،
امام کا یہ کہنا کہ دوبارہ میں واپس نہیں
دوبارہ آنگا. واپس نہیں آؤں گا، یہ میرا آخری سفر ہے، یہ تمام چیزیں وہ شواہد تھے کہ مدینے کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ امام اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہے، بلکہ امام کو زبردستی مجبور کر کے امام کو مدینے سے خراسان کی جانب لے کے جایا جا رہا۔ اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں، جب ولایت عہدی کا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت ابتدا میں امام نے انکار کیا، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز واضح ہو گئی، لیکن معموم کے جو میں نے پلان بتایا یہ اتنا جسے کہتے ہیں سیکرٹ تھا، اتنا مخفی تھا کہ معموم کے کارندوں کو بھی، بعض جو تاریخ دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ معموم کے کارندوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ معموم ان سے کیا اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ معموم اخلاص کے ساتھ یہ امام کو ولایت عہدی دے رہا ہے۔ ولایت عہدی کا جب امام کو پیش کی گئی کہ آپ ولایت عہدی کو قبول کریں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا، اور بھرپور انکار کیا، یعنی امام کسی طرح راضی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ امام کو مجبور کیا گیا، یہ اجبار، یہ زبردستی بھی لوگوں کے لیے واضح ہو گئی، یعنی لوگوں، یعنی خود معموم کے کارندوں نے لوگوں کو بیان کیا کہ امام خلافت کو قبول نہیں کر رہا بلکہ معموم زبردستی کر رہا ہے، حتیٰ فضل ابن سہل نے کہا کہ میں نے خلافت کو اتنا خوار کبھی نہیں دیکھا، کہ پیچھے چل رہے ہیں کہ آپ کسی طرح حکومت کو قبول کر لیں اور امام اس کا انکار کر رہے ہیں، بس خود معموم کے ہی کارندوں کے ذریعے اس بات کو یہ بات پھیل گئی کہ امام نے ولایت عہدی کو خود اپنی مرضی سے قبول نہیں کیا بلکہ امام کو زبردستی قبول کروایا گیا ہے، اور امام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، یعنی قتل کی دھمکی دی جاتی ہے، شہادت کی دھمکی دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی مجبوراً۔ اچھا، اب جب امام مجبور ہو جاتے ہیں اس ولایت عہدی کو قبول کرنے میں، تو امام یہاں پر جو شرط رکھتے ہیں وہ بھی بہت، یعنی یہ تیسرا نقطہ ہے کہ امام جو یہاں پر شرط رکھتے ہیں وہ بھی بہت جذاب ہے، اور امام کی جو اس الہی سیاست ہے اس کی جانب میں نشاندہی کر رہی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ میں کسی بھی سیاسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا، یعنی لوگوں کو ایک واضح پیغام جاتا ہے اس سے کہ امام پھر ناراض ہے، یہاں پر امام حکومت کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ جو معموم قیام رکنا چاہتا تھا، وہ جو معموم امام کے تقدس کو خراب کرنا چاہتا تھا، وہ جو معموم تشیع کے اس بنیادی عقیدے کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو خلافتیں آج تک گزری ہیں یہ غاصب ہیں اور صرف اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے جو منسوب اور منسوس من اللہ ہیں ان کو یہ حق حاصل تھا، وہ چیز پھر خراب ہو جاتی ہے معموم کی سیاست۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام حکومت میں رہتے ہوئے کسی چیز کے اندر انوالو نہیں ہوتے، کسی چیز کے اندر مداخلت نہیں کرتے، حمایت، مخالفت، سزا، جزا، کوئی بھی سیاسی اقدام ہو امام کا اس کے اندر کسی قسم کا رول نہیں ہوتا۔ معموم یہ سمجھتا ہے کہ شروع میں شاید امام اس سے رکیں گے لیکن بعد میں ہم امام کو مجبور کر دیں گے، لیکن وہ امام کو مجبور نہیں کر پاتا اس عمر کے اندر، بس یہ بھی لوگوں کے لیے واضح ہو جاتا ہے، امام کہیں مداخلت نہیں کرتے، امام کسی چیز کے اندر نہ اس کے فیور میں آتے ہیں نہ اس کی مخالفت میں آتے ہیں۔ پھر ایک، جب آپ حکومت کے اندر موجود ہیں تو آپ کے پاس ایک جسے کہتے ہیں نا اسٹیج موجود ہے، وہاں پر مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، مختلف ادیان و مذاہب سے تعلق رکھنے والے علماء آتے ہیں، اسکالرز آتے ہیں، دنیا بھر سے آتے ہیں، وہاں پر ایک بنو عباس کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا سے ایک مناظراتی کیفیت بھی ایجاد ہوتی ہے، کیونکہ مختلف ادیان کا اور مختلف نظریات کا جو نفوذ ہے اسلامی دنیا کے اندر وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ایک مناظراتی کیفیت ہوتی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں موقع ملتا ہے تشیع کو بیان کرنے کا، مختلف لوگ آتے ہیں، مختلف ادیان آتے ہیں، مختلف مکاتب آتے ہیں، اور جب امام ان کے جوابات دیتے ہیں تو تشیع کو فروغ ملتا ہے، تشیع کی بات، اسلام ناب کی بات، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پھیلتی ہیں، اور ساتھ ساتھ نہ صرف قیام رکتے ہیں بلکہ ایک طرف جب عوام جو تشیع جو علوی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ امام راضی نہیں ہے، امام کو ظلم کر کے اس حکومت کے اندر امام کو قرار دیا گیا اور یہ ولایت حدید تھوپی گئی ہے، یہ امام خود سے نہیں گئے، تو ان کے قیاموں میں بھی شدت آتی ہے. مختلف ہم اطراف کے اندر دیکھتے ہیں اسلامی دنیا کے مختلف جو اطراف ہیں، جو مقامات ہیں، وہاں پر قیام ہوتے ہیں. اسی طرح امام کے بالآخر اب کیونکہ حکومت کا حصہ ہیں تو اب امام کی مدح کرنا بھی قانونی طور پہ کوئی پرابلم کا سبب نہیں بنتا. جناب دابل ہیں، مختلف شاعر ہیں جو مساجد کے اندر جاتے ہیں اور پھر امام کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ صرف فضائل پہ نہیں رکتے، یہاں پہ امام کے فضائل کے ساتھ ساتھ جو آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن ہیں ان کو بھی واضح کرنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو اب کیوں امام کی تو مخالفت نہیں کر سکتے، اب یہ امام کا ایک خاص بندہ ہے، یہ ایک مسجد میں جاتا ہے اور جانے کے بعد امام کے فضائل پڑھتا ہے اور بنو عباس اور بنو امیہ کی مخالفت میں اشعار پڑھتا ہے. خوب، یہ ایک ترویج کا سبب بنتا ہے، تشیع کی ایک پیغام دنیا بھر میں جاتا ہے. اسلامی دنیا کے اندر وہ شعر مشہور ہوتے ہیں کہ جو جناب دابل امام کی شان میں اور بنو عباس اور بنو امیہ کی مخالفت میں پڑھتے ہیں. اسی طرح ہم اور آگے بڑھتے ہیں، امام کو وہ چاہتا تھا کہ لوگوں سے امام کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے، ایک جو عوام امام کا اور عوام کا رابطہ ہے قوی، امام کیونکہ ایک بادشاہوں کی طرح شخصیت نہیں تھے کہ لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اپنی ایک محل کے اندر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نظر بند کیا، لیکن جب ایک ایسی پوزیشن آتی ہے کہ وہ امام کو چاہتا ہے مجبور کرے کہ آپ آئیں انوالو ہوں مسائل کے اندر. اور ایک جو مثال اس کی نماز عید کی ہمارے سامنے واضح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امام آپ نماز عید پڑھائیں. اچھا، ہم تاریخ میں دیکھیں نماز عید، نماز جمعہ، یہ سب سیاسی اجتماعات اسلامی دنیا کے سمجھے جاتے تھے، امام اس سے انکار کرتے ہیں. امام کہتے ہیں نہیں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں سیاست میں انوالو نہیں ہوں گا. مجبور کرتا ہے، مجبور کرتا ہے. امام پھر یہاں پر شرط رکھ دیتا ہے، امام کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے طریقے سے نماز پڑھاؤں گا. اپنے طریقے سے مراد کہ میں جیسا چاہوں گا، جو حلیہ میں اپناؤں گا، جو طریقہ میری راہ و روش کا ہوگا. وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ امام کہ اس اقدام سے کیا اثر ہو سکتا ہے. لہٰذا امام علیہ الصلاۃ والسلام جب راضی ہوتے ہیں اس امر کے اوپر کہ وہ نماز عید پڑھائیں، تو وہ رسول اللہ کا حلیہ اپناتے ہیں، ان کا طرح کا لباس پہنتے ہیں، پابہ رہنا ہوتے ہیں، اور پھر عیدگاہ جو میدان ہے اس کی طرف نماز پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں. اور یعنی امام کے اس اقدام سے لوگوں کے ذہنوں میں تو بالآخر احادیث اور رسول اللہ کے تذکرے موجود تھے، وہ زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب کیفیت لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے، اور پھر لوگ جوک در جوک امام کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک انقلاب کی کیفیت ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وجود میں آتی ہے. یہ معمول جو اتنا اصرار کر رہا تھا امام کے اوپر کہ آپ آئیں اور نماز پڑھائیں، یہ ہے وہ ہے، اب ایک پروپیگنڈا کرتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ رک جائیں، آپ نماز نہیں پڑھائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر امام نے یہ کام انجام دے دیا اور امام اور عوام کا اتنا قوی رابطہ یہ دوبارہ مضبوط ہو گیا اور رسول اللہ کی سیرت دوبارہ زندہ ہو گئی، تو یہ انقلاب آ جائے گا، میری حکومت کو خطرہ محسوس ہوگا، لہذا وہ دوبارہ امام کو روکتا. اسی طرح دیکھتے ہیں مختلف مراحل کے اندر جو جو پلان معموم کرتا آ رہا تھا، وہ یہاں پر امام اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں اپنی اس الہی سیاست کے ذریعے، اور وہ تمام اقدامات یعنی علویوں کا قیام اپنی جگہ جاری رہتا ہے، تشیع کے بنیادی ترین عقیدے کا نہ صرف دفاع ہوتا ہے بلکہ وہ عقیدہ پھیلتا ہے اسلامی دنیا کے اندر. اسی طرح لوگوں کا امام سے جو رابطہ ہے، امام اور عوام کے درمیان جو رابطہ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں وہ قوی ہوتا ہے. تشیع کے بنیادی عقائد کو بیان کرنے والے جو شعراء ہیں ان کو ایک اسٹیج ملتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں. معموم کا ظلم یعنی اس کا ظالم ہونا اور امام کی مظلومیت، یہ دونوں لوگوں پر عیاں ہوتی ہے،
آشکار ہو جاتی ہے.
اور یہ تمام اقدامات معموم کے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آخر میں وہ مجبور ہو جاتا ہے اسی پرانی روش کے اوپر کہ جو بنو امیہ نے اپنائی تھی، جو بنو عباس میں اس معموم کے آبا و اجداد نے اپنائی تھی، کہ آخر میں جب وہ نہیں دیکھتا کہ اب یہ خطرہ میرے لیے ٹلنے والا نہیں ہے، میری ساری پلاننگ جو ہے وہ، کیونکہ جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے اللہ کے نور کو خاموش کر دیں، لیکن خدا اپنے نور کو مکمل اور تمام کرنے والا ہے. یہ انہوں نے ساری پلاننگ کی، اس نے بڑا سوچا کہ اس کے آبا و اجداد نے غلط روش اپنائی تھی، یہ ایک نئی روش کے ذریعے تشیع کے اس شجرہ طیبہ کو روک سکے گا، لیکن امام کی الہی سیاست سے یہ چیز روک نہیں سکی، اور یہ سلسلہ آج تک موجود ہے، اسلام حقیقی آج تک موجود ہے، اور آخر میں پھر یہ وہی مجبور ہو کے وہی پرانی روش کہ جب کچھ نہیں ملا تو آخر میں قتل کر دیتا ہے امام علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور پھر یہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت یہاں پر واقع ہو جاتی ہے۔
ماشاء اللہ، جزاک اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے سیرت امام رضا علیہ السلام کو بیان فرمایا، اور یہ بیان فرمایا کہ آبا و اجداد کی جو روش تھی مأمون کے آبا و اجداد کی، اس سے ہٹ کر جب وہ فیصلہ کرتا ہے، اقدامات کرتا ہے، لیکن امام علیہ السلام سیاست الہی سے استفادہ کرتے ان کے تمام حربوں کو جو ہے ناکام کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے سیرت امام رضا علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مأمون جو کہ چاہتا تھا کہ اسلام اور تشیع کا نقشہ تبدیل کیا جائے، لیکن امام علیہ السلام کے اس الہی سیاست سے استفادہ کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے نہ فقط دفاع کیا بلکہ اسلام اور جو عقائد تشیع تھا ان کو ترویج بخشی۔ چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔